بدھ 28 نومبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھے جانے کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے پاک بھارت سرحد پر مزید راہیں کھولنے کی بات کہی۔
بہت سے لوگ ہیں جو اجمیر شریف جانا چاہیں گے، بہت سی کشمیری فیملیز ہیں جو آزاد کشمیر آنا چاہیں گے گلے ملنے کے لیے۔
وزیر خارجہ کا انٹرویو اور لندن سے آخری بار نشر ہونے والے سیربین کا تیسرا دن۔ عالمی خبروں کے بعد
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اس راہداری کی تعمیر کا فیصلہ ذہن اور سوچ میں آنے والی تبدیلی کا عکاس ہے
کہ یہ ہم نے ایک آغاز کیا ہے ایک سرحد پر۔ میں ہندوستان کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ میں اتنی فہم و فراست ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور جو مقبوضہ کشمیر کی صورت حال ہے اس پر توجہ دے۔ اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس وقت ہم پرامن طریقے سے جو اس وقت ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، سال ہا سال سے اپنے عزیزوں کا سے مل نہیں پائے، نرمی پیدا کرے، ان کو آنے دے، ان کو ملنے دے، تعلقات بنانے دے، تاریخ بدل جائے گی، خطہ جو ہے بدحال ہے خوشحال ہو جائے گا۔
دوسری جانب انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری کھولے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات بھی شروع ہو جائیں گے۔
The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment...
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں دفاعی ساز و سامان کی نویں عالمی نمائش جاری ہے۔ اس نمائش پر سرخ پرچم حاوی رہا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
اس نمائش میں 50 ممالک کے ادارے اور کمپنیوں نے فضائی، زمینی اور بحری دفاعی ساز و سامان، جن میں لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز، ٹینک، آبدوز، چھوٹے ہتھیار، میزائل، ڈرونز کے ساتھ جدید دفاعی مواصلاتی نظام نمائش کے لیے پیش کیے ہیں۔ بعض کمپنیوں نے صرف اسٹال لیے ہیں، جبکہ چین اور ترکی کے پاس ہالز ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی F-16 بنانے والی کمپنی لوکی مارٹن محدود ہے، جبکہ روس کی جانب سے میزائل نظام سمیت جدید ہیلی کاپٹرز کی نمائش کی جاری ہے۔
عراقی فوج نے شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف ملک کے مشرق میں تازہ کارروائیاں شروع کی ہیں۔ فوجی آپریشن میں پولیس بھی شامل تھی، جسے عراقی فضائیہ کی مدد حاصل تھی۔ فضائی کارروائی کے دوران شدت پسند دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جو بغداد کے راستے میں قائم تھے۔ فوج کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے سلیپر سیلز فوجی اور شہری تنصیبات کو مستقل نشانہ بنا رہے ہیں۔ بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ سماجی رابطوں کی ایپلیکیشن سنیپ چیٹ کو فحش تصاویر اور ویڈیوز کی فروخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ طاہر عمران۔
بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ سماجی رابطوں کی اپلیکیشن سنیپ چیٹ کو فحش تصاویر اور ویڈیوز کی فروخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جوڈی کارنل کہتی ہیں کہ وہ اس اپلیکیشن سے 51,000 امریکی ڈالر کماتی ہیں، لیکن ایسا ان کی ذاتی زندگی کی قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ آن لائن گالم گلوچ کا بھی سامنا کرتی رہی ہیں۔ 26 برس کی جوڈی کا کہنا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ گاتے ہیں یا بجاتے ہیں یا فنکار اپنی مصوری فروخت کرتے ہیں۔ سنیپ چیٹ کا کہنا ہے کہ اس قسم کے مواد پر پابندی ہے اور جب بھی ایسا مواد سامنے آتا ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جوڈی کا کہنا ہے کہ وہ 2016 سے یہ کام کر رہی ہیں۔
افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے قیام امن کے لیے طالبان کے ساتھ ایک روڈ میپ فائنلائز کیا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی ایک نیوز کانفرنس کے دوران اشرف غنی نے بتایا کہ ایک 12 رکنی وفد تشکیل دیا گیا ہے جو معاہدے کے لیے مذاکرات کرے گا، جس میں طالبان کو معاشرے کا حصہ بنانے جیسے معاملات شامل ہیں۔ طالبان نے اب تک صدر اشرف غنی کے اس بیان پر اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن ماضی میں وہ اس بات پر اصرار کرتے رہے ہیں کہ وہ براہ راست امریکہ سے مذاکرات کریں گے، افغان حکومت سے نہیں۔ اور بین الاقوامی خلائی ادارے ناسا کا انسائٹ نامی روبوٹ مریخ کی سطح پر اتر چکا ہے اور وہاں اندرونی ساخت کا مطالعہ کرنے والا یہ پہلا مشن ہے۔ نادیہ سلیمان۔
یہ مشن تمام جدید آلات بشمول سائزمو میٹر سے لیس ہے۔ اس آلے سے زمین پر زلزلوں کی شدت کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور پروب سطح سے 5 میٹر نیچے تک حرارت محسوس کر سکے گا۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو کسی بھی سیارے کی گہرائیوں کا پہلا مشاہدہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ مریخ اور زمین، جو ایک ہی وقت میں وجود میں آئے، ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہیں۔ اس وقت 6 خلائی گاڑیاں مریخ کے مدار میں ہیں، جن میں 2 روورز مریخ کی سطح پر موجود موجود ہیں، لیکن انسائٹ ایک ہی جگہ پر رہے گا اور شمسی توانائی سے چلے گا۔
چینی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صوبہ ہیبی میں ایک کیمیکل فیکٹری کے داخلی راستے پر ایک گاڑی دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی، جس میں بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ اس واقعے میں 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور قریب ہی کھڑی ہوئی گاڑیوں کو بھی آگ لگ گئی ہے۔ امدادی کارکنان آگ بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ حادثہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب مقامی شہر زنگھاؤ میں 2022 ونٹر اولمپکس منعقد ہونے والے ہیں، اور مغربی انڈیا کی ریاست گجرات کی پولیس کے مطابق ایک ڈاکٹر کو نشے کی حالت میں حاملہ خاتون کے آپریشن کرنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
نومبر سے اردو نشریات میں سیربین کی شارٹ ویو کی 7300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے۔ 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز ہوگی، باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی، یعنی 19, 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر، اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز۔ سیربین روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ لندن سے نشر ہونے والے سیربین کے آخری ہفتے کے آج تیسرے دن آپ ہمارے بعض ساتھیوں سے ملاقات بھی کر سکیں گے، ان کے خیالات بھی سن سکیں گے۔ راشد اشرف بی بی سی کی تاریخ لیے حسب معمول میرے ساتھ ہوں گے۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور بھارت کی سرحد کے قریب پاکستانی علاقے میں قائم سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک سے متعلقہ اہم جگہ پر راہداری بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بھارت سے آئے دو وزراء کے علاوہ پاکستانی فوج کے سربراہ بھی موجود تھے۔ سنگ بنیاد رکھے جانے کی اس تقریب میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ آج کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں نامنگار شمائلہ جعفری بھی موجود تھیں۔
آج کے دن کو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ میں ایک اہم دن قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس سڑک پر تعمیراتی کام کا افتتاح ہو گیا ہے جو گردوارہ کرتارپور صاحب کو انڈیا کے بارڈر سے کنیکٹ کرے گی۔ کرتارپور صاحب پاکستان میں سکھوں کا ایک اہم ترین گردوارہ ہے، جہاں ان سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے آخری 18 سال گزارے۔ آج جو یہ تقریب تھی، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، چیف آف آرمی سٹاف اور اس کے علاوہ انڈیا سے آئے ہوئے منسٹرز نے اور لوگوں کی، خاص طور پر سکھ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ جو کوریڈور ہے، اس کے ذریعے انڈیا سے آنے والے جو سکھ یاتری ہیں وہ ویزے کے بغیر کرتارپور صاحب کا جو ہے وہ درشن کر سکیں گے۔ عمران خان جو تھے، انہوں نے تقریر سے خطاب کیا، انہوں نے وہی بات دہرائی جو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہی تھی کہ امن کے لیے اگر انڈیا ایک قدم اٹھائے گا تو پاکستان دو قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے بار بار یقین دلایا کہ یہاں یاتریوں کے لیے ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ مہیا کی جائے گی۔ نوجوت سنگھ سدھو نے بھی تقریر کی، بہت جوش دیکھا گیا ان کی تقریر کے دوران، لوگوں نے نعرے بھی لگائے اور نوجوت نے پاکستان کی اور انڈیا دونوں کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کو شروع کیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کے لوگوں کی تھی، اور جتنے بھی لوگ جن سے ہماری بات ہوئی، چاہے وہ انڈیا سے تھے یا پاکستان سے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ آج ان کا ایک بہت ہی پرانا اور ایک بہت ہی بڑا خواب جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔
یہ تھا آنکھوں دیکھا احوال جو آپ شمائلہ جعفری سے سن رہے تھے، اور اب سنتے ہیں اس موقع پر انڈیا سے آئے ایک سکھ جوڑے کے تاثرات، جن کا ترجمہ یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی اسد علی کریں گے۔
ساڈا بچپن ایتھے بیتیا ہے، تو اسی بڑے چر دی ارداس کرتے ہیں کہ ساڈا لانگا کھلے، جو حقیقت ہون جا رہا ہے۔
ہمارا بچپن یہیں گزرا ہے، اور ہمیں بڑے عرصے سے دعا تھی ہماری کہ یہ راستہ کھلے، اور اب حقیقت میں یہ ہونے جا رہا ہے۔
چھیتی چھیتی یہ لانگا کھلے، تو اسی اتنے جا کے درشن کر سکیے جتھے بابا جی نے پورے اپنے 18 سال بتائے نے اپنے،
جہاں بابا جی نے اپنے 18 سال گزارے۔ ہماری اب یہی خواہش ہے کہ جلدی سے جلدی یہ راستہ کھلے اور ہم جا کے درشن کر سکیں۔
کچھ دکھیا نہیں نا فوگ ہون کر کے، بس یہی ہے کہ ہم جلدی جلدی لانگا کھلے تو اسی اپنے گرو صاحب کے درشن کر سکیں۔
اب جلدی جلدی راستہ کھلے اور ہم اپنے گرو کے درشن کر سکیں۔
ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ,
ਹਮਾਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹਮਾਰੇ ਗਾਓਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਕੀ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਇਹ ਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਕੇ ਤਾਸਰਾਤ, ਇਸ ਮੇਂ ਬੀਚ ਬੀਚ ਮੇਂ ਵਕਫਾ ਵੀ ਆ ਰਹਾ ਥਾ, ਇਸ ਲੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਉਨਕਾ ਤਰਜਮਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਰੇਂਗੇ। ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਅਸਦ ਅਲੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੇਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਹਾਫ਼ੀ ਵੀ ਥੇ। ਹਮਾਰੇ ਨਾਮ ਨਿਗਾਹ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੁਛ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੀ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਨਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ وہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ انڈیا سے صحافی حضرات جو ہیں وہ ایک کافی بڑی تعداد میں ان کو بھی یہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ ہمارے جو یاتری جو انڈیا سے آئے ہیں۔
جی میں امرتسر سے آیا ہوں انڈیا سے۔ یہ جو اپرالا کیا انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، عمران خان صاحب نے اور سدھو صاحب کو، دونوں مل کو جو حکومتیں نے کیا ہے، 70 سال تک نہیں ہو سکا جو آج انہوں نے 3 مہینے میں کر دکھایا ہے۔
تو آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ اعلان تو کر دیتی ہیں، اس کے بعد پاکستان انڈیا کے تعلقات جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا
ہے،
تو آپ کے خیال میں یہ ممکن ہو پائے گا واقعی ہی بارڈر کھلے گا؟
جی نہیں، اس بار تو شور ہو پائے گا۔ ایک تو 500 سال میں بہت بڑا دن آ رہا ہے،
یہ تو ڈیفینیٹلی
ہوگا اس بار۔ تو ٹائم بارڈ کیا انہوں نے، سال کا کیا ہے بالکل۔
آپ کیونکہ امرتسر سے آئے ہیں، وہاں پہ جو برادری یہ سکھ برادری ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا
بہت اچھا دیکھ رہی ہے، بہت بڑھیا، بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بہت دور دور سے، 2 کلومیٹر سے دور بھی ان سے دیکھتے ہیں، اب تو بالکل نیچرل ہو گیا، بالکل سامنے آ کر دیکھیں گے، بہت بڑی بات۔
رضا الحسن جو ہیں یہ ہندوستان ٹائمز کے نمائندے ہیں دلی سے۔ رضا، آپ پاکستان میں رہ کر بھی گئے ہیں اس سے پہلے، آپ یہاں پر کام بھی کرتے رہے، اب آپ کافی عرصے کے بعد آئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے پاکستان میں لوگ شاید زیادہ نہیں جانتے کہ انڈیا میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو انڈیا میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے؟
دیکھیں، انڈیا کے جو سکھ جو کمیونٹی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی ایک اہم مدعا تھا۔ وہ بہت سالوں سے یہ مانگ رہے تھے کہ جو کوریڈور ہے، یہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہمیں آنے دے بنا ویزا کے، تاکہ ہم درشن کر کے جا سکتے ہیں۔ تو اور عمران خان صاحب نے آج جو ایک بات کی ان کے سپیچ میں، وہ بڑا زبردست تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان کے لیے جیسے مدینہ 4 کلومیٹر سے آپ دور کھڑے ہو کے دیکھو اور مدینہ جا نہیں پائے، ویسے ہی ہے ان کے لیے۔
لیکن انڈیا میں یہ دیکھا گیا کہ جو سرکار ہے، جو حکومت ہے، اس کی طرف سے اب بھی شاید اتنے ویلکم سٹیٹمنٹس نہیں آ رہے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان اس مسئلے کو استعمال کر رہا ہے۔ کیا ایسا تاثر عوام میں بھی پایا جاتا ہے؟
دیکھیے، جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کے ایک الگ پوزیشن ہوتا ہے، جو حکومت ہوتا ہے ان کا ایک الگ پوزیشن ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑا صاف ظاہر بات ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کافی سارے مسائل ہیں، اور وہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں۔ ٹیررزم کا مدعا ہے، دوسرے ٹائپ کے ٹینشنز ہیں، تو حکومت جو ہے ان کا وہ جو اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کا کافی اور کچھ اہمیت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے، یہ کچھ اور الگ سا بات ہے۔ یہ تو ایک ریلیجس ایشو ہے، جو زائرین ہیں ان کے لیے کیسے آپ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ سے دیکھنا چاہیے۔
ابھی حال ہی میں جو انڈیا کی کچھ سیاستدانوں کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ان میں سے ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس کو ایک ڈپلومیسی ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اس مسئلے کو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟
جی دیکھیں، کچھ ایسے ایشوز ہے جو حکومت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا یوز کرے۔ میں تو دیکھیں، یہ ایک طرف سے آپ دیکھیں تو یہ شاید آپ کہنا پڑے گا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک موو تھا۔ شاید یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اور آپ کے جو فارن منسٹر ہے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کے تھرو کوئی ایک بریک تھرو ہو جائے۔
بہت شکریہ رضا، بہت شکریہ۔ تو آج انڈیا کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی کرتارپور کوریڈور جو ہے، اس کو باقاعدہ طور پر اس کی کنسٹرکشن کے آغاز کے حوالے سے سیرمنی ہوئی، اور اب اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا، جسے 1 سال میں مکمل ہونا ہے، اور اگلے نومبر میں اس کو اس کرتارپور سرحد کو کھولے جانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو پاتا ہے۔ عمر دراز، BBC News، کرتارپور ناروال۔
پاکستان میں کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھے جانے کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس راہداری کی تعمیر کا فیصلہ ذہن اور سوچ میں آنے والی تبدیلیوں کا عکاس ہے۔ بدھ کے روز یعنی آج تقریب سے پہلے بی بی سی کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ یہ راہداری انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا، مل بیٹھنے کا، دوریاں کم کرنے کا اور فاصلے مٹانے کا راستہ ہے۔ سنیے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات چیت جو ہمارے ساتھی عثمان زاہد نے کی۔
کرتارپور فاصلہ مٹانے کی ایک زبردست کاوش ہے۔ آپ دیکھیں، لوگ آیا کرتے تھے واگھا کے ذریعے آیا کرتے تھے، جو 400 کلومیٹر کا سفر تھا اس کو ہم 4 کلومیٹر پر لے آئے ہیں۔ آج آپ لندن چلے جائیں، کیا نیبرہڈز میں ہندوستانی ایشین اور پاکستانی ایشینز کٹھے نہیں رہتے، ایک دوسرے کی شادیاں نہیں بھگتاتے، ایک دوسرے کے تہواروں میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کی خوشی میں شامل نہیں ہوتے، کٹھے دفتروں میں کام نہیں کرتے، کیا ان کی دوستیاں نہیں ہیں، کیا وہ سوشلائز نہیں کرتے؟ تو جب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھتا ہے، لوگ ملتے جلتے ہیں، تو تاثرات تبدیل ہوتے ہیں۔ تو کرتارپورہ کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ ذہن کی تبدیلی ہے جو کہ دوریوں کو کم کرتی ہے اور قربت کو اضافہ دیتی ہے اور کہتی ہے ہاں آئیے مل بیٹھیں، ڈائیورسٹی میں بھی یونٹی ہو سکتی ہے، ہم مل کے رہ سکتے ہیں اکٹھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اندر جو سکھ کمیونٹی تھی، ہندوستان کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے، اور پھر جو ہندوستان اور پاکستان اور پورے سب کانٹیننٹ سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، آپ ان کا ریئیکشن تو دیکھیے، پھولے نہیں سما رہے، عید ہو گئی ہے ان کی، عید کی خوشیاں ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اس سے ایک، میرے خیال میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر کے دونوں طرف سمجھدار لوگ بھی بستے ہیں، جنونی بھی کچھ ہیں، جو جن کا کام ہے کہ بگاڑ سے ان کی سیاست چلتی ہے، ان کی دکان چمکتی ہے، لیکن سمجھدار لوگ بھی ہیں، دانشور ہیں، میڈیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو، ان دانشوروں کو، اس میڈیا کو اور شہریوں کو، انہیں اس فیصلے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔
حکومت پاکستان اس کو بہت بہت اہمیت دے رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ بھی راہداری کی، اس کی انوگریشن کے لیے جا رہے ہیں، کیا وجہ حکومت ہندوستان کی جانب سے اتنا گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا گیا؟ آپ کو لگتا ہے وزیر خارجہ کو آنا چاہیے تھا، جو انہوں نے آنے سے معذرت کی، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے، میں نے دعوت دی، مجھے احساس ہے ان کی مصروفیات ہو سکتی ہیں، میں ان کی نیت پر شبہ نہیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسچر جو انہوں نے اپنے دو وزراء کو بھیجا ہے، میں اس کو ایک مثبت جیسچر سمجھتا ہوں، ایک مثبت فیصلہ سمجھتا ہوں۔ ہم نے تو مشرقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی دعوت دی تھی، بدقسمتی سے ان کا رویہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ دیکھیے، جملے بازی کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم اس ایشو کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو دلوں کو جوڑنے اور دلوں کو جیتنے کا ایک، اس کی ایک سنگ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔
آپ اس کو ایک بہت بڑے سٹیپ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، کافی عرصے کے بعد ایک ایسی پیش رفت ہو رہی ہے جو ایک جمود جس کو ٹوٹنے کا کہا جا رہا ہے مرحلہ، لیکن جب بھی کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے، دیکھا گیا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جس سے یہ دوبارہ جو امن کا عمل ہے یہ متاثر ہوتا ہے اور وہیں پہ چلا جاتا ہے جہاں پہلے تھا۔
سمجھنا چاہیے، ہندوستان کی قیادت کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس کا احساس ہے کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہیں گی کہ امن کا راستہ، ہم امن کے راستے پر چلیں، اور وہ کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی کریں گے۔ اب ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر ہم الزام تراشیاں شروع کر دیں؟ نہیں، سمجھیں کہ کون ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور ان کے مقاصد کو خاک میں ملانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ مزید تعاون کیا جائے اور مل کے دہشت گردی کی بے کنی کی جائے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہم نے ایک آغاز کیا ہے ایک سرحد پر، میں ہندوستان کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ میں اتنی فہم و فراست ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس پر توجہ دے، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس وقت ہم پرامن طریقے سے جو اس وقت ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، سال ہا سال سے اپنے عزیزوں کا سے مل نہیں پائے, نرمی پیدا کرے, ان کو آنے دے, ان کو ملنے دے, تعلقات بنانے دے, تاریخ بدل جائے گی, خطہ جو ہے بدحال ہے خوشحال ہو جائے گا. آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ کتنے لوگ آئیں گے, کتنے لوگ یہاں سے, یہاں سے بہت سے لوگ ہیں جو اجمیر شریف جانا چاہیں گے, بہت سے کشمیری فیملیز ہیں جو آزاد کشمیر آنا چاہیں گی اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے, گلے ملنے کے لیے, شادی غمی میں شامل ہونے کے لیے, تو اس سے ماحول تبدیل ہو سکتا ہے.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھی عثمان زاہد سے بات کر رہے تھے, اور بھارت کی جانب سے آنے والے رد عمل میں سشما سوراج کا کہنا تھا.
دو طرفہ مکالمہ اور کرتار پور کی راہداری دو مختلف چیزیں ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ جس چیز کا مطالبہ پچھلے 20 سالوں سے بھارتی حکومت کر رہی تھی اس کا پاکستان نے آج پہلی بار بہت اچھے طریقے سے جواب دیا, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ دو طرفہ مکالمہ صرف اسی وجہ سے شروع ہوگا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. جیسے ہی بھارت میں پاکستان دہشت گردی بند کرے گا دو طرفہ مکالمہ شروع ہو جائے گا, لیکن کرتار پور کو اس دو طرفہ مکالمے سے نہیں جوڑ سکتے.
سشما سوراج کا رد عمل. آئیے ذرا صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں. پاکستان نے اتنی تیزی سے اب کرتار پور راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. ہمارے ساتھی ثقلین امام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں, انہیں کو میں نے اسٹوڈیو آنے کی زحمت دی ہے. تو ثقلین, بھارت کی جانب سے سرکاری طور پر زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ تو نہیں کیا گیا نا, کیا ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے امکانات کہیں دور دور تک ہیں یا نہیں ہیں؟
شفیع, دور دور تک تو ہر چیز کے امکان ہوتا ہے, تبدیلی کبھی نہ کبھی آتی ہے, کسی نہ کسی صورت میں آتی ہے, لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے, اور جیسا کہ سشما سوراج نے کہا ہے جو بھارت کی وزیر خارجہ ہیں, کہ بھارت دو چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھتا ہے, اور ان کے بقول پاکستان کی جانب سے مبینہ طور پر جو دہشت گردی یا نیٹ ورک ایسے لوگ ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹر جن کو پہلے کہا گیا جو بھارت میں کچھ تخریب کاری یا شدت یا دہشت گردی کرتے رہے ہیں مبینہ طور پہ, ان کے بارے میں ان کا کہ وہ جب تک جاری ہے بقول ان کے پاکستان سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے, اور جو دو طرفہ مذاکرات یا کمپوزٹ ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نہیں رکے گا, مطلب وہ بحال نہیں ہوگا. تو اس حالت میں جب پاکستان نے راہداری کھولی ہے تو بھارت خود پہلے مطالبہ کرتا رہا, جب پاکستان نے یہ راہداری کھولی تو فوری طور پہ بھارت کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا تھا, لیکن اس کے پھر کچھ دو مہینے کے بعد انہوں نے ایک دم سے اپنی جانب سے بھی اس راہداری کو کھولنے کا اعلان کر دیا, اس کی منظوری دے دی. تو یہ اس میں جو الجھی ہوئی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان سکھوں کو جیتنے کی کوشش کر, ان کے دل و دماغ یا جس کو ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو جنگ ہے اس میں ان کو جیتنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ بھارت کے لیے بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ اگر پاکستان سے تعلقات کو تو معمول پر لانا نہیں چاہ رہا, اور وہ اپنی شرائط بنوانا چاہ رہا ہے کہ دہشت گردی کو روکا جائے بقول اس کے, لیکن ساتھ ساتھ وہ سکھوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہ رہا ہے جو کہ اس کے اپنے عوام کا ایک حصہ ہے. تو اس وجہ سے یہ راہداری تو کھل گئی ہے لیکن تعلقات معمول ہوتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آ رہے.
اچھا, تعلقات کشیدہ ہیں, معمول پر آتے نظر نہیں آ رہے, تو پھر بھارتی حکومت نے کرتار پور راہداری کھولنے کی منظوری دی ہی کیوں؟
جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سکھ ہیں, اور اس میں جو اضافہ میں کروں گا کہ سکھوں میں جو بھارت کے اندر ہیں, ظاہر ہے سرکاری تعلیم اور سرکاری کنٹرول کی وجہ سے, ایک ریاستی نظام کی وجہ سے سکھوں کی وہاں پہ جو وفاداری ہیں وہ بھارت کی ریاست کے ساتھ ہیں, لیکن اگر سکھ کمیونٹی کو آپ دنیا بھر میں دیکھیں, مثلا برطانیہ میں دیکھیں یا کینیڈا میں دیکھیں جہاں پہ سب سے بڑے ان کے یعنی ان کی کمیونٹی رہتی ہے, بلکہ کینیڈا کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو دوسری بڑی زبان بولی جاتی ہے انگریزی کے بعد, کینیڈا کے انگریزی بولنے والے علاقے میں, میں فرینچ کینیڈا کی نہیں بات کر رہا, وہاں پہ جو دوسری بڑی زبان بولی جاتی ہے وہ پنجابی زبان ہے. تو اس سے سکھوں کی جو طاقت ہے اس وقت مغرب میں اور برطانیہ میں بھی, کہ ان کے کئی جگہوں پہ ایم پیز ہیں, سکھوں کے کینیڈا کی کیبنٹ میں 3 وزیر ہیں, وزرا ہیں, تو اس کے ہوتے ہوئے جو ان کا ایک اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس ان کا وہ اب خوشحال ہیں, ترقی ہو رہی ان کے ہاتھ, وہ اپنی سکھ آئیڈینٹی ڈھونڈ رہے ہیں. اس چیز کو پاکستان کے بارے میں یہ بھارت کا خدشہ ہے کہ وہ اس کو انسٹیگیٹ کرے گا یا اس میں کچھ کوئی کاروائی کرے کسی قسم کی جس سے سکھوں کا نیشنلزم استعمال کر کے ایک وہ پہلے سے تحریک شروع کرے, کیونکہ سکھوں کی علیحدگی پسند تحریک جو تھی خالصتان کے نام پہ, وہ سن 80 کی دہائی میں پچھلی صدی میں چلی تھی, جس کو بعد میں سختی سے کچلا گیا تھا, اور جس پر آپ کو معلوم ہے بعد میں مرہم رکھنے کے لیے مشہور معروف ڈائریکٹر گلزار جو نے ایک فلم ماچس بھی بنائی تھی.
اچھا, بالکل اختصار کے ساتھ, یہ تاثر ہے یا محض حقیقت ہے کہ پاکستان پھر سے سکھوں کا کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے؟
دیکھیے, جس طرح کارڈ کھیلا ہے پاکستان نے, جس طرح ایک دم سے راہداری کا کھولنے کا اعلان کیا ہے, اس سے بھارت میڈیا میں یہی تاثر بنا ہے کہ اس وقت جب دنیا میں سکھوں میں ایک سیلف آئیڈینٹی یا شناخت کی ایک بات بن رہی ہے, تو اس وقت پاکستان نے یہ کارڈ کھیل کے یا پھینک کے یقینی طور پہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے.
سخلین امام, بہت بہت شکریہ.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا, تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ آج سے بھارت میں شروع ہوا ہے, اور پہلے میچ میں بیلجیم نے کینیڈا کو 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا. آسٹریلیا اس عالمی کپ کا دفاعی چیمپئن ہے. عالمی کپ میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں, جن میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان اپنا پہلا میچ 1 دسمبر کو جرمنی کے خلاف کھیلے گا. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آتھر نے کپتان سرفراز احمد کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلافات کی سختی سے تردید کی ہے, اور کہا ہے کہ وہ کپتان سرفراز احمد کے ساتھ ٹیم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. آتھر نے سرفراز احمد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کپتانی کے علاوہ سرفراز کی سب سے بڑی ذمہ داری وکٹ کیپنگ ہے, جس میں ان کی کارکردگی بہت ہی عمدہ رہی ہے. مکی آتھر کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرفراز احمد نے بیٹنگ میں بھی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, جسے نہیں بھولنا چاہیے. بال ٹیمپرنگ میں ملوث سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ بنگلہ دیشی پریمیئر لیگ میں کومیلا وکٹورینز کی نمائندگی کریں گے. یہ اسمتھ کی 3ری لیگ ہے جس میں وہ حصہ لے رہے ہیں, جس کے بعد وہ پاکستان سپر لیگ میں بھی حصہ لیں گے. اسمتھ پر 1 سالہ پابندی عائد ہے, لیکن وہ فرنچائز کرکٹ کھیل سکتے ہیں. چیمپئنز لیگ فٹ بال میں مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم سوئس ٹیم ینگ بوائز کو 1 گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. فیصلہ کن گول آخری لمحات میں فلینی نے کیا. ریال میڈرڈ نے روما کو 2 گول سے ہرا دیا, جس میں گیریت بیل کا گول بھی شامل تھا. یوونٹس نے ویلنسیا کو 1 گول سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی. مینچسٹر سٹی کو فرانس کی ٹیم لیون سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, اور یہ میچ 2-2 گول سے برابر رہا. تاہم مینچسٹر سٹی نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. بائن میونخ نے بینفیکا کو 5-1 کے واضح فرق سے ہرایا. انگلش کاؤنٹی کرکٹ سیزن کا روایتی انداز میں آغاز 24 مارچ کو دبئی میں MCC 11 اور سرے کاؤنٹی کے میچ سے ہوگا, جبکہ دفاعی چیمپئن سرے کی ٹیم کاؤنٹی چیمپئنشپ میں اپنا پہلا باقاعدہ میچ ایسکس کے خلاف کھیلے گی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. بی بی سی لندن سے پیش کیے جانے والے سیربین کا یہ آخری ہفتہ ہے, بلکہ اس ہفتے کا بھی آج 3rd دن ہے. راشد اشرف میرے شریک ہیں اس حصے کو پیش کرنے کے لیے. اب سے تھوڑی دیر بعد وہ حصہ شروع ہونا چاہتا ہے. سیربین کا نصف آیا, خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے, لیکن انڈیا کا کہنا ہے کہ راہداری کھولے جانے کا مطلب 2 طرفہ مذاکرات شروع ہونا نہیں ہے. برازیل اگلے برس موسمیاتی تبدیلیوں پر اقوام متحدہ کی कोप 25 नामी कॉन्फ्रेंस कराने से दस्तबरदार हो गया है। ये फैसला ब्राज़ील ने बजट की कमी की वजह से किया है और ब्राज़ील इस कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद कराने के लिए 2 माह कबल ही बोली जीता था। अफगान हुकाम का कहना है कि कम से कम 30 शहरी जनूबी सूबे हिलमंद में तालिबान के खिलाफ फजाई कार्रवाई के दौरान हलाक हो गए हैं। और श्रीलंका के सीनियर फौजी अफसर को खाना जंगी के दौरान 11 अफराद के कातिल को मुबैना तौर पर बचाने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया है। एडमिरल रविंद्रा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये आप खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
खास खास खबरों का खुलासा आपने अब्दुल्ला फारूकी से सुना और हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए गुज़िश्ता 28 रोज़ से क्वेटा शहर में ख़वातीन की अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने क्वेटा प्रेस क्लब के करीब कायम भूख हड़ताली कैंप का दौरा किया और भूख हड़ताल पर बैठी ख़वातीन से इजहार यकजहती किया। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
बलूचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तवील अरसे से अलामती भूख हड़ताल पर बैठे मामा कदीर बलोच के साथ 1 नवंबर से 3 खवातीन ने अलामती भूख हड़ताल शुरू की थी। इनमें आवारान से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन सीमा और जरीना बलोच के अलावा बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बीबी गुल बलोच शामिल थी। बाद में क्वेटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से भी खवातीन ने उनके अमरा भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू किया। वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के वाइस चेयरमैन नसरुल्ला बलोच का कहना है कि जो खवातीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं उनके 80 लापता रिश्तेदारों की फहरिस्त मुकम्मल कवायफ के साथ मुकमे दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले की गई है।
गुज़िश्ता दिनों हमने हुकूमती जो नुमाइंदे थे उनको 88 का एक लिस्ट दे दिया जो मुकम्मल उनका प्रोफार्मा था। अभी तकरीबन 12 फैमिलीज और भी इसको ज्वाइन किए तो इस टाइम तक तकरीबन 100 के करीब फैमिलीज इस कैम्प को ज्वाइन कर चुके हैं।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल ने भी अलामती भूख हड़ताली कैंप का दौरा किया। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठी खवातीन से यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने हुकूमत को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो फहरिस्त दी थी ताहाल उसके हवाले से कोई मस्बत जवाब नहीं मिला है।
अभी तक तो हुकूमत की तरफ से हमें कोई मस्बत उसका जो है जवाब नहीं मिला है। मैं जवाब जबानी जमा खर्ची को मैं जवाब नहीं मानता। मैं मुस्बत जवाब उसको कहूंगा कि जब यहाँ पर बैठे हुए उस कैंप में बच्चे बच्चियाँ वालिदैन मुतमिन होकर अपने घर में बैठेंगे फिर मैं उस जवाब से नहीं मिलूंगा।
सरदार अख्तर मिंगल ने कहा कि अगर लापता अफराद के खिलाफ कोई इल्जाम है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए।
अगर वो बेगुनाह है तो उनको फिलफौर रिहा किया जाए। अगर वो किसी भी जुर्म में मुलविस हैं तो आपकी अदालतें आपके कोर्ट हैं।
ख्याल रहे कि बलूचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अलामती भूख हड़ताली कैंप सन 2009 में कायम किया गया था लेकिन ये पहला मौका है कि इसमें खवातीन की एक बड़ी तादाद अलामती भूख हड़ताल पर बैठी है। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अरब रियासतों के दौरे में जब ट्यूनीशिया पहुंचे तो वहां सड़कों पर दर्जनों लोगों ने उनका इस्तकबाल एहतजाज से किया। ये एहतजाज ट्यूनीशिया के शहर ट्यूनिस में किया गया जिसका मकसद सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी के सऊदी कौंसल खाने में कत्ल पर गम गुस्से का इजहार करना था। BBC के नामा निगारों के मुरासतों का खुलासा परनिया खान की जबानी।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब आलमी दुनिया खसूसन मगरब में नाकाबले कबूल शख्सियत बनते जा रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जब अपने अरब रियासतों के दौरे के दौरान सबसे पहले ट्यूनीजिया के शहर ट्यूनिस पहुंचे तो वहां सड़कों पर दर्जनों लोगों ने इनके खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज का मकसद सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी के सऊदी कौंसिल खाने में कत्ल पर गम और गुस्सा जाहिर करना और वली अहद को इसका जिम्मेदार ठहराना था। इन मुजाहिरीन में शामिल सहाफी और सरगर्म कारकुन तारिक कालूही ने अपने गम और गुस्से का कुछ यूं इजहार किया।
ये अपने आप को ऐसा जाहिर कर रहा है जैसे अरबों ने इसे अपना मान लिया हो, खास तौर पर ट्यूनीशिया जैसी जमहूरी रियासत के लिए। ये अपने आप को वो एतदाल पसंद रहनुमा जाहिर करना चाह रहे हैं जो इंसानी हुकूक का ख्याल करता है। ट्यूनीशिया के बेशतर लोग ये समझते हैं कि यही मौका है मोहम्मद बिन सुलेमान का असल चेहरा लोगों को दिखाने का, इसलिए ताल्लुकाते आमा के इस दौर को हम बिल्कुल मुख्तलिफ रंग में पेश करेंगे। इसकी जालिमाना हुकूमत के रवैये को हम दुनिया के सामने लाएंगे कि इस रियासत में इसके लोगों और इसके हमसायों के साथ उनका रवैया कैसा है।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त आलमी तनकीद की जद में आए जब 20 अक्टूबर को सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी की तुर्की में मौत की तस्दीक हुई। दुनिया भर से इसकी मौत का जिम्मेदार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ठहराया गया। इस पर CIA ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्तांबुल के सऊदी कॉन्सुलेट में जमाल खशोगजी का कत्ल वली अहद के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता, जिस पर तबसरा करते हुए सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने इस बात पर जोर दिया कि ये कत्ल इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुनहरिफ ग्रोह का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुनहरिफ सहाफी खशोगजी के कत्ल में मुलविस नहीं है और इनको ओहदे से हटाने का मुतालबा नाकाबिले कबूल है। इन तमाम इल्जाम के बाद सऊदी वली अहद के इस दौरे को बहुत ही तनकीदी निगाह से देखा जा रहा है और इसको एक नाकाम दौरा भी कहा जा रहा है।
BBC के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा आपने परनिया खान से सुना। और अब लंदन से पेश किए जाने वाले सैरबीन के आखिरी हफ्ते का आज तीसरा दिन और हज़्म माबूल राशिद अशरफ इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। सैरबीन प्रोग्राम के लंदन से इस्लामाबाद मुंतकिल होने पर क्या कहा जाए, एक एतबार से उर्दू नशरियात की तारीख में ज़माना साज वाक़िया है। राशिद साहब क्या ख्याल है आपका, मुत्तफ़िक़ हैं?
हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने शफी, इसलिए कि एक नए दौर का आगाज़ है ये वाक़िया कि 1940 में ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी और आगा मोहम्मद अशरफ ने ये BBC लंदन है के उन्वान से जो नशरियात शुरू की थी उनका अब ख़ात्मा हो रहा है। ऐलान हुआ था कि BBC लंदन से आदाब, अब लंदन में लगाया हुआ जो पौधा 78 साल का बूढ़ा दरख्त हो गया है उसे आपने काट दिया है और उसकी एक शाख ले जाके इस्लामाबाद में लगा रहे हैं।
लग रहा है राशिद भाई आप थोड़े से जज्बाती हो गए हैं।
भाई पासबान अक्ल को चाहिए कि कभी कभी दिल को तन्हा भी छोड़ दे, यानी कभी कभी थोड़ा सा जज्बाती हो जाना चाहिए आदमी को।
ठीक है, तो थोड़ा सा किस्सा शुरू के दिनों का सुना ही दीजिए हमारे सामईन को ताकि दिल का ये बोझ उतर जाए।
भाई बात इस तरह से शुरू हुई थी कि दूसरी आलमी जंग चंद महीनों से जारी थी और जर्मनी पूरे मशरक़ी यूरोप को फतह करने के बाद अब फ्रांस और बरतानिया पर हमले की तैयारियां कर रहा था। इसी के साथ जर्मन रेडियो पर उर्दू हिंदी यानी हिंदुस्तानी ज़बान में ज़ोरदार प्रोपेगेंडा जारी था। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 121,294 रेडियो सेट थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी राज था और जर्मन रेडियो को सुनने की ममानियत थी, लेकिन लोग छुप-छुपा के इन नशरियात को सुन रहे थे।
तो ये कहिए ना कि जर्मनी के फौजी प्रोपेगेंडे का जोर तोड़ने के लिए असल में ये नशरियात शुरू की गई थी,
यही था अवली मकसद इन नशरियात का।
अच्छा, तो आपने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी और आगा मोहम्मद अशरफ ने इस काम को शुरू कर दिया, आगे कैसे बढ़ाया उन्होंने?
भाई शुरू की तैयारियों में ये दोनों शरीक थे। ऑल इंडिया रेडियो के कंट्रोलर थे लायनल फील्डिंग, वो लंदन में आए थे और उन्होंने यहीं इसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस में जहाँ से आप इस वक्त अपने सामीन से मुखातिब हैं प्लान बनाना शुरू किया था। उनके साथ ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी थे जो उस वक्त बम्बई की रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर थे, वो लंदन आ गए थे और बुखारी ने पाकिस्तान बनने के बाद, ये वही बुखारी साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान की बुनियादें रखी थी, बहुत अजीम इंसान थे, बड़े अच्छे ब्रॉडकास्टर थे।
और आगा मोहम्मद अशरफ?
आगा मोहम्मद अशरफ एक मशहूर दिल्ली के घराने के पढ़े लिखे आदमी थे, ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रह चुके थे, जहाँ एक लफ्ज़ के तलफ़ पर बुखारी से उनका इख्तलाफ हो गया था और आगा अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर वो यहाँ लंदन आ गए थे और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में कुछ रिसर्च कर रहे थे, फील्डन ने उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया।
तो हुआ ये है कि फिर यहाँ ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ये नशरियात शुरू कर दी गई।
ब्रॉडकास्टिंग हाउस से थोड़ा सा आगे जाइए उस तरफ जहाँ आजकल इस्लामिक कल्चरल सेंटर यानी लंदन की जामा मस्जिद है रीजेंस पार्क में, उसके नज़दीक एक इमारत में लोगों ने डेरा डाला था, लेकिन कुछ अरसे के बाद लंदन की सबसे मशहूर सड़क यहाँ से बिल्कुल नज़दीक जो सड़क है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, उसमें 200 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे ये लोग चले गए थे।
अच्छा, ये आपको पता है कि 200 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का एक प्लैकर्ड या एक बोर्ड जो है यहाँ इस इमारत में मेरा ख्याल है 10-20 गज़ दूर यहाँ पर वो दीवार पर आवेज़ है एक और फ्लोर। अच्छा अच्छा लेकिन मुझे राज साहब इस चीज का जवाब दीजिए, क्या सिर्फ यही दो आदमी थे सारे काम के लिए?
नहीं 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 भाई, रफीक अनवर थे, मुशरफुल हक थे, बलराज साहनी थे।
रुके। बलराज साहनी आपने कहा जिनका फिल्मों में बहुत नाम हुआ था, ये वही हैं?
वही बलराज साहनी थे और इनके लाल इनके साथ और अवतार लाल बकाया थे, ये सब लोग ऑल इंडिया रेडियो से बुला लिए गए थे।
तो प्रोग्राम में ये बताइए जाता क्या था, मवाद क्या था, कुछ कंटेंट क्या था?
वही कुछ खबरें होती थी जिनमें महाज जंग के हालात होते थे, हिंदुस्तानी फौजी जो महाज से यहाँ लंदन आते उनसे इंटरव्यू होते थे, वो अपने अजीज़ों को पैगामात भेजा करते थे और लंदन के शब रोज़ का कुछ अहवाल था। शुरू में हफ्ते में एक बार नशरियात होती थी, फिर बढ़ते बढ़ते रोज़ाना 20 मिनट की होने लगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सुनता सुनाता कोई नहीं था।
ठहरे, क्या कहा उन्होंने? सुनता सुनाता कोई नहीं था। सुनता कौन था फिर?
भाई यूँ था कि फौजी छावनियों में शाम के वक्त लाउड स्पीकर लगा दिया जाता था, उन पर यह रेडियो का प्रोग्राम नशर होता था और फौजी सुन लिया करते थे इस प्रोग्राम को।
अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह,
अल्लाह अल्लाह खैर।
तो ये फौजियों के लिए था गया। अच्छा, तो आप इतने से जिक्र के ऊपर लंदन से प्रोग्राम की मुंतकली पर इतने जज्बाती क्यों हो गए?
भाई शफी, बात यह है कि 1970, 80 और 90 की दहाइयों में इस छोटे से इदारे ने, जिसमें 15-20 से ज़्यादा काम करने वाले नहीं थे, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से 5,000 मील दूर बैठे थे, आजकल की तरह टेलीफोन वगैरह की कोई सहूलत नहीं उन्हें मैसर नहीं थी, इस इदारे ने वो शोहरत वो मकाम हासिल किया था जिसको देख के दुनिया के बैरूनी नशरियाती इदारे हैरान भी थे और इसकी नकल भी करना चाहते थे। और मेरा ताल्लुक इस इदारे से उस ज़माने का है, इसलिए मैं जज्बाती हो गया।
चलें, हो गया, दिल का बोझ उतर गया, गुबार निकल गया। अच्छा, जिन बातों का आपने जिक्र किया ना राजेश, आपको ताज्जुब होगा कि मैं भी आपको चंद साथियों से गुफ्तगु सुनवाने वाला हूँ, हू बहू उसमें भी आपको यही झलक मिलेगी। तो सुनिए, महवेश हुसैन को, जो आजकल BBC उर्दू सर्विस की निगरान हैं, BBC में उनकी आमद अप्रैल सन 2004 को हुई, तकरीबन 14.5 साल से वो हमारे साथ हैं। BBC सरबीन में किस्मत आजमाई 3-3.5 साल बाद हुई थी, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
देखिए, मैंने जब 2004 में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन सरबीन मैंने जाके मेरा ख्याल है 2007 में पहली मरतबा प्रेजेंट किया। उस आप सोचेंगे उस बाकी 3 साल क्या किया। कुछ साल FM किया, फिर उसके बाद जहांनुमा में लाया गया, वहां से एक आपकी शुरू होती है सैरबीन की तरबियत। तो जहांनुमा से सीखा, तो सैरबीन करने के लिए मेरा ख्याल है जो बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो एक क्वालिटी है वो तो है ना कॉन्फिडेंस। आपके अंदर इतना वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि आप एक घंटे का एक प्रोग्राम है वो इतना से आपने एक महफिल सजाई है और उस महफिल में कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लान के मुताबिक चलती हैं, कुछ चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलती हैं और उस सबको आपने संभालना होता है।
जो नहीं संभलती हैं, जो नहीं चलती प्लान के मुताबिक, मैं ज़रा उन पर आपसे चाहूँगा कि रोशनी डालें। मसलन
देखिए, मसल कोई कई दफ़ा ये होता है कि कोई अल्फाज होते हैं जिन पे आप ऐसा अटकते हैं कि वो फिर आपकी शर्मिंदगी बन जाती है, फिर आपको हंसी आती है, लेकिन आप लाइव होते हैं तो छुपता तो कुछ नहीं है ना। तो वो फिर मैंने कई लोगों को देखा है, वो बड़ी आसानी से उस पर माजरत भी कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं और आगे भी बढ़ लेते हैं। कुछ लोग इतने बुरे फंसते हैं कि वो उलझते चले जाते हैं। तो एक तो छोटी सी चीज़ ये होती है, उसके अलावा जाहिर है ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। मुझे याद है मैं शबनामा भी हमारा एक प्रोग्राम होता था शाम को, तो मैंने वो भी प्रेजेंट किया है। तो उसके अंदर हम जब ये मुंबई के हमले हुए थे जिनको अभी 10 साल हुए, मैं शबनामा प्रेजेंट कर रही थी उस दिन। तो वो संभालना, उसी वक्त खबरें आ रही हैं, रिपोर्टर आपको फील्ड से फ़ोन कर रहा है, क्या आप लाइव बोल सकते हैं, क्या आप नहीं बोल सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है ना। तो इसलिए आपको बहुत एहतियात उसमें करना होता है। तो एक एडिटोरियल जो आपका जो रिगर है, जो आपको जहाँ BBC में जो आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें, उन सब का सही मानों में सैरबीन में टेस्ट ज़रूर हो जाता है।
अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा कोई वाकया जो महवेश हुसैन भुलाए ना भुला सकें, खा वो सैरबीन का हो, शबनामे का हो या JN का हो।
एक तो मैंने आपको ये मुंबई का बताया, ये काफ़ी मेरे लिए सबसे इन टर्म्स ऑफ के जो खबरें होती हैं उसके लिहाज से ये सबसे बड़ा एक मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस था करने का वो था। और उसके अलावा हल्के फुल्के भी कुछ होती हैं चीज़ें. एक दफ़ा यही जो मैंने बात की कि एक लफ्ज़ अटका था, वो मुझे आज तक याद है. वो ऐसा कोई साइंस का लफ्ज़ था और मुझे वो स्टोरी वेबसाइट से पढ़नी थी अपने सामाइन को बताने के, ये बड़ी दिलचस्प खबर है. और वो मैं उस लफ्ज़ पे ऐसी बुरी तरह अटकी, इतनी बुरी तरह अटकी कि मेरे जो साथी, जो मेरी एडिटर बैठी हुई थी उस वक्त नहीमा अहमद मैजूर, वो हंस हंस के उनका हशर हुआ हुआ था. लेकिन मतलब कि बस वो मुझे भूलता नहीं है कि जो मेरी उस वक्त जो परेशानी थी और हंसी भी आ रही थी कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ.
ये थी BBC उर्दू सर्विस की निगरान भावेश हुसैन. शाहिद मलिक माजी के हमारे सीनियर साथियों में से हैं. BBC उर्दू के साथ उनकी रफाकत 1984 से लेकर 1994 तक की है. तजुर्बात, हादसात और वाकयात से भरपूर.
ये अगस्त 1988 की बात है और मैं जिंदगी में दूसरी बार वो सैरबीन कर रहा था. हमने उस दिन एक मेन्यू बना रखा था और मजे की बात यह है कि सैरबीन के ऑन एयर होने से तकरीबन 2 घंटे पहले एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई. पाकिस्तान हाई कमीशन थे. कोई फौजी तैयारा गिरने की कोई अफवाह है, कोई हेलीकॉप्टर के बारे में सुनने में आ रहा है. तो मैंने उस दिन रजा अली आब्दी साहब, जो हमारे सरबराह के तौर पे काम कर रहे थे आरजी तौर पे, मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है हमें जनरल जिया की UB3 तैयार कर लेनी चाहिए. तो आरजी साहब ने नीम संजीदा अंदाज में कहा कि मुझे लगता है ये आपकी विशफुल थिंकिंग है. तो अफसोस इस बात का है कि जब बाद में इस खबर की तस्दीक हुई तो उस वक्त हमारा प्रोग्राम शुरू होने में कोई 5-6 मिनट बाकी थे. किस तरह से हमने प्रोग्राम किया, उसकी तरतीब को कैसे बदला, ये हम ही जानते हैं.
अच्छा शाहिद मलिक, वो तारीखी मोड़ जो सैरबीन में आए, एक जमाना था आप सुना करते थे, एक जमाना था कि आप किया करते थे, वो दौर और जब आपने खुद किया, क्या तब्दीली महसूस की, क्या से क्या हो बदल चुका था?
देखिए, जब उर्दू सर्विस से वाबस्ता होने के बाद मैं लंदन पहुंचा हूँ तो हमें ये सिखाया गया था कि BBC मस्ट स्पीक विद वन वॉइस. हमारे होते हुए ये दो तब्दीलियां आई. एक तो फनी तौर पे ये मुमकिन हो गया कि आप रिकॉर्डेड इंटरव्यूज या लाइव इंटरव्यूज बराह रास्त हासिल कर सकते हैं. दूसरे इसी फर्क से जो दूसरी चीज वाबस्ता थी कि डिसेंट्रलाइज हो गया खबरों का कंट्रोल और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स का. तो उस डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से उस वहादत पे जद पड़ी जिस वहादत को लेके हम चलते थे कि BBC मस्ट स्पीक विद वन वॉइस. अब मुख्तलिफ रीजन्स के लिए जरा जरा मुख्तलिफ तर्ज के प्रोग्राम होना शुरू हो गए. हालांकि शुरू में अरबी सर्विस हो या फारसी हो या बर्मीज हो या और इलाकों की हो तो उसमें मुश्तरका चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी.
तो इसके अलावा कोई और तारीखी वाकया जो आप सैरबीन की नस्बत से भुलाए ना भुला सके?
सच्ची बात यह है कि जिस प्रोग्राम ने मुझे बहुत मुतासर किया था वो प्रोग्राम मैंने सामे की हैसियत से सुना था और वो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का दिन है. 4 अप्रैल 1979 की शाम का जिक्र कर रहा हूं. तो उस दिन सिग्नेचर ट्यून नहीं बजी थी.
अच्छा.
बल्कि उसकी जगह जुल्फकार अली भुट्टो की आवाज सुनाई गई थी एक मखसूस तकरीर में से. दैट इज वाई द हाउंड इज आफ्टर माई ब्लड. आई स्टैंड फॉर द टेलर ऑफ द सॉइल. आई स्टैंड फॉर द कॉमन वर्कर. आई स्टैंड फॉर द ऑर्डिनरी पीसेंट. I stand for the ordinary, for the silent majority of my country. That is why the hound is after my blood. और ये कहने के बाद एक आवाज गूंजी थी. ये थी पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आवाज, जिनकी शम्मे हयात आज पाव फटने से पहले तख्तादार पर गुल कर दी गई. और हम लोग दम्ब खुद थे, बेबस थे, सुन रहे थे. जब लंदन जाना हुआ इस वाक़े के 5 साल बाद और BBC उर्दू सर्विस के लिए काम शुरू किया, तब मैंने अंदाजा लगाया कि यह आवाज हो ना हो यह सैयद अजहर अली की आवाज थी. तो वो एक यादगार प्रोग्राम था जो दिनों पे नक्श होके रह गया.
ये थे शाहिद मलिक. BBC में महपरा सफदर की आमद जनवरी 1990 में हुई. वो 2011 तक براہ راست ہماری ساتھی رہی لیکن پھر جز وقتی عملے میں شامل ہو گئیں اور یوں تقریباً 18 سال تک उनका हमारा साथ रहा है. BBC रेडियो सैरबीन के बारे में उन्होंने कहा,
तरह से वक्त में तब्दीली आई है. جس طرح سے میڈیا میں تبدیلی آئی ہے اور جس طرح سے زندگیوں میں تیزی آئی ہے اسی طرح سے سربین میں بھی اسی حساب سے تیزی آتی رہی جو ایک اچھی بات ہے. اب اگر سربین وہی والا ہوتا جو 70 میں یا 80 میں ہوتا تو شاید وہ آج کی تیز رفتار میڈیا میں وہ فٹ نہ ہوتا. سلو قسم کا ایک اس کا وہ ٹیمپو ہوا کرتا تھا. وہ اگر آج ہو تو وہ اتنا اچھا نہ لگے. آپ کے ارد گرد دنیا دوڑ رہی ہے اس لیے جو وقت کے ساتھ اس میں سربین میں تبدیلیاں آئیں میرا خیال ہے کہ وہ ہونا ہی چاہیے تھا.
ایسے واقعات یا وہ مارکے جو سربین میں آپ کے توسط سے آئے یا آپ کے کرتے وقت آئے اور آپ انہیں کبھی بھولنے نہیں پائیں گی.
شفیع بہت سے ایسے واقعات تھے لیکن جو بھول نہیں سکتی وہ جو سونامی آئی تھی انڈونیشیا میں. جس سب سربین میں جا رہے تھے کرنے کے لیے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی آفت ہے. ہم ایک یہی سمجھ کے کہ ہاں کچھ سمندری طوفان آیا ہے 5,000 لوگ مر گئے بہت سے لاپتہ ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا گیا تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو ایک قیامت صغریٰ تھی. اور ہاں اور وہ جب پھر 1999 میں جنرل مشرف نے قبضہ کیا اقتدار پر وہ سربین بہت یاد ہے. وہ بہت ہی دکھی دل کے ساتھ وہ کیا تھا اور یہ دل میں یہ احساس پوری طرح موجود تھا کہ اس قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ وہ حالانکہ لوگ جو جیسے پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی ماشاءاللہ آتا ہے تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہوا یہ ہونا ہی تھا یہ ایسے ہونا ہی چاہیے تھا. لیکن پتہ نہیں مجھے یہ یقین تھا کہ نہیں جو بھی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. دکھی قسم کے وہ تجربات ہیں. لیکن جو بہت خوشی ہوئی شفیع کرنے کی جس میں میں خود ایڈٹ بھی کر رہی تھی اور پریزنٹ بھی کر رہی تھی اس زمانے میں کچھ ایسا ہی تھا وہ کچھ مہینوں کے لیے شاید کچھ ایسا فارمیٹ بنا تھا
یاد ہے مجھے.
اچھا تو وہ جو جنوبی افریقہ کا جو انتخابات ہوئے ہیں اوف وہ جو کرنے کا لطف آیا ہے. اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک ہسٹری ان میکنگ ہے اور ہم بھی اس کا ایک حصہ بن رہے ہیں. یہ دعائیں ہمیشہ اس پروگرام کے ساتھ ہوں گی.
یہ تھیں مپارا صفدر. ہمارے ساتھی کاشف قمر نے 16 نومبر 1997 میں بی بی سی اردو سروس جوائن کی. ان کی سروس کو کہیے 21 سال ہو گئے. سنیے سربین کا ان کا ساتھ اور تجربہ کیسا رہا.
دیکھیے کچھ چیزیں تو واقعی ایسی ہیں کہ بالکل ابھی بھی اگر سوچنا شروع کرتا ہوں تو کل کی بات لگنے لگتی ہیں. مثلاً 9/11 میں ڈیوٹی پر تھا اور وہ میں نے خود دیکھا. میں اس دن ریڈیو کا پروگرام بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں ہماری اس وقت ویب سائٹ نئی شروع ہو رہی تھی bbcurdu.com تو اس کی بھی ذمہ داری میرے اوپر تھی. تو مجھے یاد ہے کہ دوسرا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکراتے ہوئے تو ہم نے خود بھی دیکھا تھا اور ظاہر ہے اب فوری طور پر ہمیں یہ احساس ہوا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے بلکہ جان بوجھ کر جہاز ٹکرایا گیا ہے. پھر پاکستان کے حوالے سے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم اس دن میں بھی ڈیوٹی پر تھا جب پاکستان نے 28 مئی 1998 کو اپنے جوہری دھماکوں کا پہلا دھماکہ کیا تھا. پھر اتفاق سے میں اس دن بھی ڈیوٹی پر تھا جس دن 12 اکتوبر 1999 کو سابق فوجی عامر جنرل مشرف اگر ان کا نام آپ کو یاد ہو تو انہوں نے نواز شریف کی جمہوری طور پہ منتخب کردہ حکومت کو برطرف کر دیا تھا.
چلیں واقعات آگے. اچھا خود بی بی سی میں آنے کے بعد یا آنے سے پہلے کون تھا جو ذہن پہ چھایا رہتا تھا, کون تھا جس کی تقلید یا کون تھا جس کو نمونہ مان کر کے ویسا کام یا پروگرام کرنے کی کوشش کی ہو کاشف نے؟
دیکھیے ویسے تو ظاہر ہے بی بی سی کا خود اپنا نام ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایک رومانس وابستہ ہوتا ہے وہ بھی تھا. لیکن اگر میں پیچھے دیکھتا ہوں تو جو بالکل ایک کچھ آئیکونک آوازیں جن کو آپ کہیں دور سے بھی ادھر ادھر سے بھی آ رہی ہوں تو سنیں اور فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے, مطلب ایک تو خود آپ کی آواز انداز, یعنی اگر کہیں کسی دوسرے سے گفتگو میں مگن ہو اور کہیں پیچھے سے آواز آئے اچھا یہ شفیع نقی جان بھائی, تو ایک تو وہ تعارف تھا جو آپ کو دیکھنے سے پہلے سے تھا. پھر دوسرا رضا لیابتی کی بہت منفرد انداز اور بہت منفرد آواز اور بہت منفرد لہجہ, تو یہ بہت زیادہ. لیکن جو بلا مبالغہ میں کہوں کہ بالکل واضح شناخت, اور وہ بی بی سی کا جو مخصوص سگنیچر ٹیون جس کو سب سے پہلے روی شنکر نے بنایا تھا, پنڈت روی شنکر نے, وہ تھی. تو یہاں پہ آ کر کے ظاہر ہے یہ سب چیزیں دیکھیں, ان کا حصہ بن کے ایک عجیب طرح کا احساس ہوا کہ ہم تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں, ہم ایک روایت کا حصہ بن رہے ہیں, ایک پوری تہذیب تھی یہ جس کا ہم حصہ بن گئے. تو بڑا اچھا لگا, ایسا وقت گزرا کہ جس کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو سوائے اطمینان کی اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس میں اضافہ کرے.
یہ تھے ہمارے ساتھی کاشف کمر. عمر آفریدی بی بی سی میں مارچ 2001 میں تشریف لائے. بی بی سی اردو سروس کی سیکشن اسسٹنٹ نشاط بند انہیں بی بی سی بش ہاؤس میں اوپر لے کر گئی تھی. اس کے بعد کی گفتگو میں وہ بالکل کھو سے گئے تھے. سربین کے بارے میں ان کے خیالات.
یہ تو ایسا سمجھ لیں کہ مطلب اسے میں خواب بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خواب بھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ میں کبھی سربین پریزنٹ کروں گا.
یہ سربین کرتے ہوئے اچھی بات کیا لگی, بری بات کیا لگی؟
ساری ہی باتیں میرے خیال سے اچھی لگی ہیں. بس یہ ایک ہے کہ اس زمانے میں ہمارا جو توجہ تھی اور ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا, یہ سب سے بڑا پروگرام تھا سربین, تو بڑی توجہ دی جاتی تھی زبان پر بھی, ادائیگی پر بھی, پریزنٹیشن پر بھی, اس میں جو مواد شامل ہو رہا ہے وہ بھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے لگا جیسے ہوتا ہے نا کہ فیملی میں نئے بچہ پیدا ہوتا ہے تو توجہ نئے بچے پہ زیادہ ہو جاتی ہے بجائے اس کے. تو پھر ہمیں لگا کہ آن لائن آ گیا تو آن لائن پہ توجہ مبذول ہو گئی. پھر اس کے بعد جب ٹی وی کا ہمارا سربین شروع ہوا تو ایسا لگنے لگا کہ بس اب یہ جو ریڈیو کا سربین ہے یہ کافی بڑا ہو گیا, اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے.
اچھا, عمر آفریدی کی مادری زبان پشتو ہے. عمر آفریدی کی اردو زبان اتنی شستہ شائستہ, شین قاف درست سمیت, لہجہ تلفظ, یہ سب کہاں سے آیا ہے
شفیع؟ اس کی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں کراچی میں پلا بڑا, باوجود اس کے کہ میرے گھر میں کراچی میں بھی ہم پشتو میں ہی بات کرتے تھے اور ظاہر ہے گاؤں میں تو پشتو ہی بولتے تھے. میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ میرا تعلق تیرہ سے ہے جو خیبر ایجنسی اب ڈسٹرکٹ خیبر کا بہت دور افتادہ علاقہ ہے. اور پھر میں نے کچھ ایک کوشش بھی کی, ایک شعوری کوشش کی اس زبان کو سیکھنے کی.
ایسا کوئی واقعہ جو عمر آفریدی سربین پیش کرتے ہوئے یا سربین کے بارے میں تاحیات بھلا نہ پائے گا.
بنگلہ دیش کی جو اس وقت وزیر اعظم ہیں شیخ حسینہ واجد, وہ بش ہاؤس آئی ہوئی تھیں.
صحیح.
اور غالباً یہ میرے خیال ہفتے کا روز تھا اور میں پریزنٹ کر رہا تھا تو انہیں ہم نے دیکھا. اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھیں, اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھیں اور کافی عرصے ملک سے باہر بھی تھیں, رہی تھیں, واپس جا رہی تھیں وہ بنگلہ دیش. تو یہاں آئی تھی بنگالی سروس میں, ان کا وہ لوگ انٹرویو کر رہے تھے. تو میں نے کسی سے آپس میں ہی ہم نے بات کی, ہندی والے بھی ہمارے ساتھ, ہم نے کہا کہ بھائی ان سے بات کی جائے, ان کو شاید اردو آتی ہو. تو ان کا ہاں مگر وہ اردو نہیں بولیں گی, وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی جو تاریخ ہو. تو میں نے کہا کہ پوچھنے میں تو حرج نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ جا کے آپ بات کر لیں. تو پھر میں ان کے پاس گیا اور میں نے اپنا تعارف کروایا اور ان سے میں نے کہا کہ ہم آپ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. اور تو وہ بڑی, انہوں نے جو ہے وہ خندہ پیشانی سے وہ درخواست قبول کی اور وہ بیٹھیں. ان سے ہم نے انٹرویو کیا اور ہماری دیکھا دیکھی, پھر ہندی سروس والوں کو بھی ہمت ہوئی, انہوں نے بھی انٹرویو کیا. اور اس دن وہ پروگرام ہم نے ان کے انٹرویو سے لیڈ کیا. تو یہ ایک تھا کہ
تاریخی واقعہ
ہے.
یہ تھے ہمارے ساتھی عمر آفریدی. ابھی بہت سارے ساتھیوں سے بات چیت باقی ہے, مثلاً سمرہ فاطمہ, خالد کرامت, پھر اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں جو اس وقت انڈیا میں مصروف عمل ہیں. اب وہ باتیں کل آئیں گی, لیکن راشد صاحب کل آ کیا کیا رہا ہے؟
بھائی دیکھو, ویسے تو ہمارے عبید ہیں جن سے انٹرویو کرنا ہے, اور یاور عباس ہیں ان سے, ان سے تمہیں بات کرنی ہے.
علی احمد خان ہیں
لیکن ٹوین میسن اس زمانے میں ہمارے پروگرام آرگنائزر تھے 1971 میں, وہ آج شام کو آ رہے ہیں تو ان سے تمہیں بات کرنی ہے. اور ڈیوڈ پیج, جن کا اثر, جن کی چھاپ اس پروگرام پر بہت زبردست رہی ہے.
راشد بھائی بہت بہت شکریہ. صاحبو, سربین کا تیسرا دن اور اس کا احوال یہیں تک, کل انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر اسد علی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے جے میگانی. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا ایک خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، لیکن انڈیا کا کہنا ہے کہ راہداری کھولے جانے کا مطلب مذاکرات شروع ہونا نہیں۔ برازیل اگریبلس موسمیاتی تبدیلیوں پر اقوام متحدہ کی کوپ 25 نامی کانفرنس کرانے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ برازیل نے بجٹ کی کمی کی وجہ سے کیا ہے۔ برازیل اس کانفرنس کو منعقد کرانے کے لیے 2 ماہ قبل ہی بولی جیتا تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ یہ دھماکہ شہر کے مشرق میں غیر ملکی سیکیورٹی ادارے کے دفتر کے پاس ہوا ہے۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں۔ اور سری لنکا کے سینئر فوجی افسر کو خانہ جنگی کے دوران 11 افراد کے قاتل کو مبینہ طور پر بچانے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ایڈمیرل رویندرا چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔